الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال تبارك وتعالى في مقام آخر وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال عليه الصلاة والسلام قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحية يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدر بزرگو نوجوان ساتھیو اور عزیز بچو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے دنیا بھر کے مسلمان ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جس سنت کو جاری ہوئے آج 4500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے دنیا کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے چند دن اس کی بڑی دھوم ہوتی ہے بڑا چرچا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بات بھول جاتے ہیں کوئی زخم لگ جائے چند دنوں کے بعد مندمل ہو جاتا ہے کسی کی جدائی کا صدمہ خواہ کتنا ہی زیادہ بے قرار اور مسترب کرنے والا کیوں نہ ہو چند دنوں کے بعد آدمی سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جاتا ہے لیکن کائنات انسانی میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں گردش ایام گوشہ نسیان میں نہیں ڈال سکتی چند باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دن رات کی آمد و رفت ان باتوں کو بھلانے کی بجائے ان کی یادوں کو اور تازہ کرتی چلی جاتی ہے ان باتوں میں سے ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قربانی ہے میرا دعویٰ ہے کہ ہر سال جتنے مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں آنے والے سال میں اس سنت کو زندہ کرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے اس سال گزشتہ دن میدان منا میں پچاس لاکھ کے قریب مسلمانوں نے جمع ہو کر اس سنت ابراہیمی کو زندہ کیا. اخبارات میں آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذبح خانہ کہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں, ساری دنیا کا سب سے بڑا مذبح خانہ, وہ میدان منا میں باضابطہ طور پر اس کو بنا کر اس کا افتتاح کیا گیا, جہاں بیک وقت لاکھوں جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی قربانی نہیں ہوئی. یہ یاد تازہ ہو رہی ہے, یہ عمل ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر جس کی بنیاد 4500 سال پہلے رکھی گئی. وجہ کیا ہے کہ ایک وہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر کیا جہاں باپ اور بیٹے کے علاوہ سوائے ذات خدا کے کوئی تیسرا نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی تھی, یا رب دیکھنے والا تھا یا ابراہیم و اسماعیل تھے, کوئی فرد بشر اور نہ تھا, کوئی مجمع نہیں تھا, کانفرنس نہیں تھی, کوئی میلہ نہیں تھا, کوئی عید کا دن نہیں تھا کہ ہزاروں انسانوں نے ایک بات دیکھی ہوتی, پھر آگے انہوں نے لاکھوں کو بتائی ہوتی, پھر ان لاکھوں نے آگے ہزاروں کو بتلائی ہوتی, تو ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ بات اتنی مشہور ہو گئی, شہرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ بات بھلائے بھلائے نہ جا سکی, مٹائے مٹائے نہ جا سکی, خاموش نہ رہ سکی. بات تو وہاں ہو رہی ہے جہاں یا باپ ہے جو چھری ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, یا بیٹا ہے جو سامنے لیٹا ہوا ہے. پوری اس وادی میں دو ہی تو انسان ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے یہ عظیم کام سر انجام پا رہا ہے, مگر خلوص تھا, تقویٰ تھا, رضائے الہی کا جذبہ تھا, رضائے الہی کے لیے فدا ہونے اور بیٹے کو قربان کرنے کا جذبہ تھا. اس جذبے کو پذیرائی ملی, اس تقویٰ کو شہرت ملی, اس رضائے الہی اور خلوص کے جذبے کو وہ قبولیت عامہ اور تامہ نصیب ہوئی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں. میں نے آج واقعہ بیان نہیں کرنا, میں خود حیران ہوں کہ ہم نے 7:45 عید کی نماز ادا کرنے کا اعلان کیا. سمجھتے یہ تھے کہ لوگ بڑی جلدی آئیں گے, کہیں گے چلو یار احرار پارک میں اس دفعہ جلدی عید پڑھا کر پڑھ کر قربانی کر لیں گے. لیکن تجربے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ بھی لیٹ پڑھنے کے لوگ آتی ہے, احرار پارک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سب سے آ کر میں عید ہونی چاہیے. یعنی خود 8:10 پہلے میں خود آیا, میں نے کہا جب کوئی بھی نہیں آ رہا چلو جا کے تقریر شروع کرتے ہیں, ورنہ میں چاہتا تھا کہ 7:30 آ کر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر مختصر سا اسے بیان کیا جاتا. اب واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں, مقصود بیان کرنا میرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اس لیے نصیب ہوئی کہ اس میں اخلاص اعلی پیمانے کا تھا, اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا. اور ہمیں یہی ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چاہے چھوٹا جانور ذبح کرے یا بڑا جانور ذبح کرے, ایک جانور ذبح کرے یا 100 جانور ذبح کریں, فائدہ تبھی ہوگا جب مقصد رضائے الہی ہو, فائدہ تب ہوگا جب مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو. اگر آپ کا مقصد کسی غریب آدمی کے پاس اس نے 600-700 روپے چلو 1000-1200 کا میلہ خرید لیا, بکرا خرید لیا, گنجائش تھی نہیں, مقروض تھا, قربانی فرض بھی نہیں ہو رہی تھی, اس کے باوجود اس نے کہا چلو یار قربانی کرتے ہیں, قربانی وہ بھی کر رہا ہے, قربانی حالانکہ بہت بڑی ہے. اس آدمی کے برعکس جس کے پاس دولت ہو, سرمایہ ہو, پیسہ ہو, اور وہ جناب 100-100 جانوروں کی قربانی کرے, بے شک اس کی بھی قربانی ہے, مگر اس آدمی کی قربانی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی کہ جس کے گھر میں کھانے تو کچھ نہیں ہے مگر وہ پھر بھی قربانی کر رہا ہے چاہے سستا ہی جانور کیوں نہ ہو. مگر اس شخص کی محنت, اس شخص کی قربانی بھی اس وقت ناکارہ ہو جاتی ہے جب اس سے کسی نے پوچھ لیا, یار تو تو غریب تھا, تجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی, یہ تو نے خام خواہ قربانی کیوں کر دی, تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو آگے سے جواب یہ نہیں دیا کہ یار میں بھی چاہتا تھا سنت ابراہیم پر عمل کروں. آگے سے جواب یہ نہیں دیا کہ چلو میں تو اس عورت کی طرح جو خریداران یوسف کی لائن میں کھڑی ہو گئی تھی سوٹ کی اٹی لے کر کہ روز قیامت یوسف کے خریداروں میں نام لکھا جائے گا, میں اس لیے چھوٹا سا جانور لے کر غریب ہونے کے باوجود آ گیا ہوں کہ روز محشر سنت ابراہیم پر عمل کرنے والوں کی سب میں کھڑا ہو جاؤں گا. آگے سے یہ کہتا ہے یار میں نے یہ سوچا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جائیں گے دیکھیں گے اور بچے کہیں گے سارے قربانی کر رہے ہیں ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی, بچے ہونکا لین گے, میں بچیاں دے ہونکے تو بچ کے میں کیا, چلو انہوں بھی قربانی کرائی چلو. لو اتنی بات کہنی تھی ساری قربانی پہ پانی پھر گیا. میں نے عرض کیا کہ حالانکہ اس غریب کی قربانی اس ناداری کی حالت میں اس تنگ دستی کی حالت میں یہ قربانی اگر اخلاص ہو اگر رضا الہی کا جذبہ ہو خالصتا رب کو راضی کرنا مقصود ہو تو شاید یہ اتنا ثواب پا سکتی ہے کہ 10 اونٹ 100 جانور ذبح کرنے والے صاحب سلمت آدمی سے زیادہ یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے, مگر ایک بات میں ساری قربانی پہ پانی پھیر دیا. اسی طرح ماشاءاللہ جناب کتنی قربانی کر رہے ہیں, کہتے جی اس دفعہ 4 گائے ہیں 10 بکرے ہیں اتنے دمبے ہیں. ماشاءاللہ جناب آپ نے بڑی قربانی کی. کہنے لگا یار میں کیا قربانی کر ہی چھڈو دنیا کی آگ سے, لوگوں کو پتا لگے شیر صاحب قربانی کر رہے ہیں, بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. اور عام طور پر ہم اگر جائزہ لیں تو یہ باتیں ہمارے زبان سے نکل جاتی ہیں. اپنے دلوں کو ڈٹولو, ابھی ہم نے نماز ادا نہیں کی, ابھی ہم نے جانور کے گلے پہ چھری نہیں رکھی. جانور کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے اپنی نیتیں صحیح کر لو تاکہ بارگاہ خداوندی میں جو نذرانہ بھی پیش کر رہے ہو وہ قبولیت حاصل کر لیں. نیت کیا ہے؟ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شہرت کی ضرورت نہیں ہے. یا خدایا میں تیری بارگاہ میں یہ نذرانہ لے کر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کا احیاء کر رہا ہوں. میں تیری رضا کا طلبگار ہوں, میں تیری منشا اور مرضی کے مطابق میں تیری ہی رضا کا طلبگار ہوں, تجھے ہی راضی کرنا میرا مقصود ہے, تو راضی ہو جا, میں تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں, یہ تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ آج بھی اور انتظاری کے ساتھ یہ جانور ذبح کر رہا ہوں. جتنا خلوص ہوتا ہے جس میں جس قدر رضا الہی کا جذبہ ہوتا ہے وہ بات اتنی ہی زیادہ پذیرائی حاصل کر جاتی ہے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے ایک تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے ایمان والو یہ تمہارا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, یہ تمہارا گوشت خدا کے پاس نہیں پہنچتا. تم سمجھتے ہو کہ یہ خون اور گوشت یہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ گیا, فرمایا اللہ کے پاس تو پہنچنے والی چیز تقوی ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, وہ چیز جو زمین سے اٹھتی ہے بادلوں سے اوپر آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش محلہ تک پہنچتی ہے وہ انسان کا تقویٰ ہے, وہ خلوص ہے, وہ رضا الہی کا جذبہ ہے. جس قدر کامل و مکمل ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کے شرف پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات ہوگی, کچھ مسائل کو ذہن میں رکھیے. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر ذبح نہ کر سکے اپنے ہاتھ سے تو کم از کم پاس کھڑے ہو جائیں. کہتے جی سانو خون تو بڑا ڈر لگتا ہے, سانو خون تو بڑا ڈر لگتا ہے,
جے خون ایڈی ڈرونیش ہے تو اپنے جسم چ کیوں لئی پھردے ہو؟ یہ بھی کسی اور نوں دے دیو. خون سے بنا ڈر لگتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آج جو ہاتھ آپ قربانی کے لیے اٹھا کر ہاتھ میں چھری لے کر جانور پر چلا رہے ہیں کل حکم الہی آ جائے تو پھر ہاتھ میں کلاشن کوف لے کر کافروں کے مقابلے میں نکلنے کی بھی طاقت ہو. اے نہ ہو ایک آدمی کو ہم نے دیا پستول, میں نے کہا چلاؤ, کہتے مجھ سے چلتا نہیں, میں نے کہا چلاؤ تو صحیح. اس بیچارے نے ٹریگر دبایا, گولی ادھر چلی گئی, کھلے کر گر پڑا. میں کو یاد کر, یہ یاد کر سکتا ہے کیا؟ یاد کرے گا. ہر مسلمان کو ایک مجاہد کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے. اسلام گھینے دھارے لوگوں کا دین نہیں ہے, صوفیوں کا دین نہیں. صوفی سے مراد اللہ اللہ کرنے والے نہیں, بلکہ جتنا بڑا صوفی مجاہد ہوتا ہے اتنا بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا. صوفی سے مراد وہ آدمی ہے نہیں جناب, نہیں بس 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 جہاد نہ لگو. اسی لڑائی سڑائی تو ویسے ہی بڑے چالو ہاں, اسی تے بڑے شریف آدمی ہاں, اس لیے کہ سارا گھر کبھی بھی تھانے وچ نہ نہیں آیا اور کبھی تھانے دار نو پتہ بھی نہیں لگیا کہ اسی اس محلے چ رہنے ہاں, اسی تے آدمی بڑے شریف ہاں. تے اسی بدماش ہو گئے جڑے تے لیوی بچے بچے نال بھی کبھی بندہ بدماش ہوندا ہے. جہاد جہاد کے عنوان پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ جن مسائل سے دو چار ہے, جن مشکلات کا سامنا امت مسلمہ کو, ان مشکلات کا حل اور پریشانیوں کا جواب صرف اور صرف ایک جہاد میں مضمر ہے. اٹھ میدان جہاد میں کھڑا ہو, ہاتھ میں تلوار لے کر, آج کے دور کا ہتھیار لے کر دشمن میں آ کر نعرہ حق بلند کرنا تیرا کام ہے, خدا کامرانی عطا کرنا خدا کا کام ہے. کیا حیثیت ہے کفر کی, کیا حیثیت ہے روس کی, کیا حیثیت ہے انڈیا اور امریکہ کی؟ یقیناً ان کے پاس مشرقین مکہ کی طرح سوال ہر کو ضرب بہت ہوگا, ان کے پاس لڑائی اور جنگ کا سوال بہت ہے. مگر یاد رکھ, جو ایمانی دولت تجھے خدا نے عطا کر دی ہے پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بڑے بڑے میزائل, یہ بڑے بڑے طیارے اور یہ ہائیڈروجن بم, یہ ایٹمی ٹیکنالوجی, یہ کچھ نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اوپر لرزا اور ترسا ہے. کلنٹن بھی پاکستان آ رہا ہے ڈر ڈر کر, ہے ڈر ڈر کر. اور سانو امریکہ بلاؤ, اسی بغیر گل مانا تو امریکہ ہونے تیار ہے کہ تسی آ رہے ہو, پانی بھی کہتے نال لے کے آ رہا, روٹی بھی کلنٹن کہتا ہے میرا اپنا پکانے والا ہوگا, اور پاکستان کی سیکورٹی پر بھی بھروسہ نہیں ہے, سیکورٹی بھی ہماری اپنی ہوگی. پاکستانی اور مسلمان یہ اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہوتے اور اتنے بزدل بھی نہیں ہوتے کہ اپنے مہمان کی عزت کرنا نہ جانتے ہو. اول تو میرا موقع یہ ہے کہ جناب کے منحوس قدموں کی پاکستانیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کو بھی روایت آنی چاہیے دل میں, کوئی ضرورت نہیں. بغداد پہ اور عراق پہ حملے کے وقت وہاں کے بچوں اور عوام کا قتل عام کروانے والے کوسوو, بوسنیا کے قابل, تیمور, انڈونیشیا کے ملک کے مسلمانوں کے قاتل اور عیسائیوں کے حامی اور خاص طور پر چچنیا کے مسلمانوں کے قاتل, امریکہ کے صدر کی پاکستان میں استقبال کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت؟ کچھ نہیں ملے گا. نہ کلنٹن کچھ دے سکتا ہے, نہ امریکہ کچھ دے سکتا ہے. مسلمانوں بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو جاؤ, جو ملنا ہے وہیں سے ملنا ہے. ان لوگوں نے تو ہمارے ہاتھوں میں قرضوں کی ہتھکڑیاں پہنا دی, ہمارے پاؤں میں مجبوریوں کی بیڑیاں پہنا دی, ہماری گردنوں میں توپ ڈال دیے اپنے مفادات کے. آج نہ ہمارے ہاتھ چلتے ہیں, نہ ہمارے قدم چلتے ہیں, نہ ہماری گردن اٹھ سکتی ہے. ہمیں جکڑ کر ہر طرف سے زنجیروں میں بیٹھ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے آقا آقا کی رت لگوائے ہوئے ہیں. ایمان والو, جب تک اس کافر قوم کے سامنے, اس ظالم قوم کے سامنے کلمہ حق کہہ کر ہتھکڑیاں نہیں اتار دیتے, اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں اور شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو بن جاتی ہے زنجیریں. کوئی کہہ سکتا ہے اندازہ اس کے دورے بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور یہ مرد مومن والی نگاہ بھی سمجھو, ایسی سمجھا ہوا جیسے تن تک کپڑا نہ ہوئے, جنو اپنی ہوش نہ ہوئے, روٹی کھان کا بل نہ ہوئے, لالا مدنی ہوم بہار کہ نگاہ اٹھاؤ مارو, ساری تقدیر بدل گیا. انہوں نے نگاہ تقریر
تقدیریں نہیں بدلتی. کس کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر بدلتی ہے ملا عمر کی نگاہ سے. تقدیر بدلتی ہے خالد بن ولید کی نگاہ سے. وہ جن جسے کہا غلامی میرا کام آتی ہے تدبیریں اور شمشیریں, اس شعر کا تعلق تو ان سے ہے جو ہو سو کے یقین پیدا تو کس جاتی ہے زنجیریں. سارے مجاہدہ والے حدیثیں, ساری مجاہدوں والی باتیں ان لوگوں پہ فٹ کی جا رہی ہیں جن سے بڑا بزدل ہی کوئی نہیں, جن کو اپنے آپ کی سمجھ ہی نہیں. ہم مجاہدوں کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ جناب نہ اپنا خیال نہ بچیاں کا خیال نہ دنیا کو خیال. جتنے مست ہوئی پہنے پہ جہاں کھڑا کر دیا کھڑے ہی رہے, جہاں بٹھا دیا بیٹھے ہی رہے. انہوں لوگوں کی نگاہوں جب تقدیر بدل دیا ہوں تو چھ مہینے بعد اپنے تن کے کپڑے کا ضرور بدل دینا. نہیں سمجھے؟ جن کے تن کے کپڑے نہیں بدلتے وہ تیری تقدیریں کیا بدل سکتے ہیں؟ اصل تو تقدیریں خدا کے حکم ہی سے بدلتی ہیں, لیکن خدا کے حکم پر عمل پیرا ہو کر جو راہ جہاد میں نکل آتے ہیں خدا ان کے ذریعے سے قوموں کی تقدیریں بدل دیتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو جانور, اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تاکہ یہ ہاتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اگر کل کلا اس ہاتھ سے واجپائی کو, کل کلا اس ہاتھ سے جسوت سنگھ کو یا کسی اور بڑی مان کو ذبح کرنے کی ضرورت آئے تیرا ہاتھ گولی کی طرح تو چلے, تیرا ہاتھ لکڑی کی طرح کھڑا نہ ہو جائے. اور یہی ہوتا نا, ڈھنگ سکھاتے ہیں. پہلے پہلے وہاں آپ رضاکار ہوتے تھے نا تو ان کو وہ دے دیتے تھے لکڑی کی بندوقیں. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے لکڑی کی بندوقیں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. لکڑی کے اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے لکڑی کی بندوقیں. کہتے کیا ہے, آج لکڑی ہے تو کل اصلی بھی چل جائے گی. اور آج جانور پر ذرا تھوڑا سا آزما کر تو دیکھو کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے, کل خدا تمہارے ہاتھوں سے کفر کے تابوتوں کو بھی ذبح کرا سکتا ہے. ویسے تقریر یہی ہے, جو تقریر اوپر جاتی ہے تو کچھ اور بن جاتی ہے کہ مولانا اعظم طارق نے آج ساری تقریر عید الاضحیٰ کی دہشت گردی پر مبنی کی جو ہے ان کی تقریر تھی. انہوں نے کہا کہ قتل و غارت گری کا طریقہ سیکھو. تقریر بدلنے کو دیر لگتی ہے؟ ایسے ایسے ہمارے مہربان ہیں. کل ایک مہربان کے بارے میں بھی روز پڑھنے میں آئی, سننے میں آئی, کیا بات. مہربان ہے ہمارے اسپیشل برانچ والے, یہاں ہوں گے تو اور مہربانی فرما دیں گے. رپورٹ لکھی جناب والا مولانا اعظم طارق آج کل خفیہ خفیہ اپنی جماعت کو بہت منظم کر رہے ہیں اور بعض اوقات خاموشی سے گھر سے نکل جاتے ہیں, گھر والوں کو بھی نہیں بتلاتے, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, کیا مل کر آتے ہیں. ساری رپورٹ میں تاثر دینے کی اس احمق بے وقوف انسان نے, شاید اس متعصبی ضدی انسان نے کوشش یہ کی ہے کہ آج کل میں تقریب کاری اور قتل و غارت گری کے منصوبے بنا رہا ہوں. تب وقت سے گردہ دور گردا اور تم پر لالچ ہو خدا کی, تم اتنا جھوٹ بولتے ہو کہ اوپر والوں کو یہ تاثر دیتے ہو میں تقریب کاری کے منصوبے بناتا ہوں. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر سوچ ہماری کبھی یہ ہوتی تو یاد رکھو اسی آراز طارق کے اس دروازے کے سامنے جس شخص نے شہید ہونے سے چند روز پہلے اپنے قاتلوں کے نام لیے تھے, آدم طارق پھر ان قاتلوں کو زندہ نہ رہنے دیتا. ہم سے امن پسندی کا سرٹیفکیٹ اور مت مانگو. اس سے بڑی ہماری امن پسندی کیا ہے؟ ہماری قیادت در قیادت شہید ہو گئی اور شیعہ کی قیادت پر کبھی قاتلانہ حملہ بھی نہ ہوا, کبھی ہوا. اور ہمارے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے نام بتلائے اپنے قاتلوں کے, دس سال گزر گئے, کارکن آج بھی گریبان پکڑنے کو آتے ہیں. مولانا نے قاتلوں کے نام لیے. تم بڑا نظریے کی بات کرتے ہو, مولانا کی جماعت کی بات کرتے ہو, قاتل تو چل پھر رہے ہیں, قاتلوں کو زندہ کیوں ہاتھ رکھا جا رہا ہے؟ ہم انہیں کہہ رہے امن امن, قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں. اگر قتل و غارت گری پہ سپاہ صحابہ یقین رکھتی, حاصل پور کے کسی آدمی کو جسے جانتے نہیں ہم اسے قتل نہ کراتے, قتل کراتے اس شخص کو جس کا نام مولانا حق نواز نے لیا رحمہ اللہ تعالی. لیکن کیا کرو, کوئی اتنی جھوٹی رپورٹیں, اتنی غلط رپورٹیں, اور رپورٹر پارٹی سے کچھ نہیں ہوتا. جو دن جیل میں لکھے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے, جو قبر میں لکھے ہیں وہ زندگی کے نہیں. پرسوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, ہم نے تو ابھی یہ چیزیں ویسے ہی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب تک زندہ رکھنا ہے, فیصلہ آباد میں گئے آج سے تین دن پہلے کی بات ہے, وہاں ہمارا جو وہ کچہری بازار کی مسجد ہے وہاں سے ڈگلس پورا نور مسجد میں گئے, چلے گئے ہم روٹین کے مطابق. تو ایک نو دو نوجوان خوشیا گھومتے رہے, پوچھتے رہے مولانا کب باہر نکلیں گے, مولانا سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے. بس کچھ ساتھیوں کو شک پڑ گیا. شک پڑنے کے بعد پولیس والوں سے کہا گیا نے پکڑے, انہوں نے پکڑ لیا عابد شاہ بخاری کو. اس کی جیب سے اس کے بیلٹ کے نیچے پسٹل لگا ہوا تھا, 6 میگزین 70 گولیاں برامد ہوئی. گرفتار ہے, پوچھا کیا کہتا, مولا عبد طارق کو مارنا تھا. کوئی مار سکتا ہے جب تک اس خدا نے زندہ رکھنا, کوئی نہیں مار سکتا. وہاں بہاول نگر گئے, ڈی سی نے سیدھا اپنے ریسٹ ہاؤس میں بلا لیا. اس نے کہا جناب پہلے میری بات سن لو, خدا کے لیے نیچے اب آپ مت جاؤ. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے جی آپ کے آنے سے پہلے یہ بم برامد ہو گئے. میں نے کہا یار چھوڑو, بمبا شمبا اور کچھ نہیں ہوتا, جانے دو. میں نیچے رات کہتے جی رات کا وقت ہے, سرحد کے قریب ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. کہنے لگا کمال ہے, کسی موت تو نہیں ڈرتے. میں نے کہا ہم اس لیے نہیں ڈرتے, ہمیں پتا وقت سے پہلے آنی نہیں ہے, وقت سے پہلے نہیں آنا. جھوٹی رپورٹیں جتنی مرضی بناؤ, اگر جیل لکھی کس وقت میں آئے گی, پہلے بھی دیکھی ہے, اللہ بھی دیکھ لیں گے, مگر تمہاری سوچ کو لالچ کرتا ہوں. کئی مانو رپورٹیں لکھتے ہوئے کچھ تو خدا کا خوف کرو. اتنی گندی زبان استعمال کی گئی, حالانکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ایک سفر بھی ایسا نہیں کیا کہ جس سفر میں میرے ساتھ پولیس کے سرکاری ملازمین نہ ہو. تو بات چل پڑی, کسی دوسری طرف نکل گئی. اب یہ کر رہا تھا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے, ساری تقریر تھی اپنی. ان شاء اللہ عزیز انہوں نے ایویل لکھ دے رہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے, اوپر والوں کو سمجھ آئے جائے. خدا کرے اسی طرح کی تقریب لکھ دو جیسے کر رہا ہوں, تاکہ اوپر والوں کے سوئے ہوئے جذبے بھی بیدار ہو جائے اور وہ آج ہی کہہ رہے ہیں جناب کلنٹن آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کی پاکستان میں استقبال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ قوم کے جذبات یہی ہیں, مسلمان آئے پاکستان کی تمنا یہی ہے. دوستو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو, نہیں کر سکتے ہو کم از کم پاس کھڑے ہو جاؤ. جانور کو ذبح کرتے وقت پاس کھڑے ہونا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد گوشت بنوائیے, گوشت بنا کر سنت طریقے کے مطابق تین حصے کیجیے. تین حصے کر کے ایک حصہ گھر میں رکھ لیجیے, دوسرا دوستو احباب آئزا اقربا, خاص طور پر پڑوسی. پڑوسیوں کا بڑا حق ہے. حالت ہماری یہ ہے, دشمنوں سے دور والوں سے دوستی ہوتی ہے, پڑوسیوں سے جنگ ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, فرمایا پڑوسی کے بارے میں مجھ پر اتنی وحی آئی میں سمجھنے لگا شاید پڑوسی کو انسان کی وراثت میں حصہ مل جائے گا. اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں. تیسرا حصہ فائل سے تن غریب مجبور نادار لوگوں میں تقسیم کریں. ایک مسئلہ یہ, جو لوگ گائے میں حصہ رکھتے ہیں وہ بھی مسئلہ سن لیں. تمام حصے داروں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ کوئی دفعہ لمبا کے لا سکے جیڑی قربانی جسیا قربانی تباہ ہو گئی, قربانی تباہ ہو گئی. ساری قربانی والوں کا صحیح عقیدہ ہونا, مسلمان ہونا ضروری, اور کسی کی نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. خدا کے لیے ایک آدمی دوسرے کی زبان پر یہ اعتماد کرتا ہے, جو اجتماعی قربانی والے ہیں اپنی اپنی نیت خود ہی ٹھیک کر لو, اپنی اپنی نیت خود ٹھیک کر لو. ایک آدمی کی نیت خراب ہوگی سب کی قربانی خراب ہو جائے. نیت ٹھیک کرو. اب اصل مسئلہ گوشت کی تقسیم کا ہے. جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پر, کہنا ہے کپورے ساڈے والا ہونے چاہتے, کپورے تو لگتا ہے نہیں لڑتے جی. اب کہاں کہاں کس کس کو تقسیم کریں, پھر کہنے کلیجی تو لڑ پہنے, وہ چلی تو لڑ پہنے بچپن میں ہم گئے, وہ چلی ہم نے لینی ہے ابھی ابھی جا کر بھونی ہے. وہ کہتے ہم نے لینی ہے ابھی ابھی جا کر بھونی ہے. وہ بیچاری ایک تو چلی ہے ساتھ ساتھ کہاں جائے. کوئی بات نہیں, جو چیز بھی گوشت کی ہو اسے برابر برابر ڈھیریاں بنا کر ترازو کے ساتھ ایک ایک کو انصاف کے مطابق دیا جائے. ہر آدمی توڑ کر برابر کا گوشت, اے نہیں یار اے باقی تسی لے جاؤ, اے ران مینو دیو جا, میں اج سپیشل ران روسٹ کرانی ہے. ہوں یہ روسٹ کرانی آپس خالق نے ران تے باقی نے کی قصور ہے بھائی, ہے جی. جی تسی جناب ران روسٹ کرانی ہے تے اپنے دوست سے پا لو, لیکن یہ کہتے ہیں جی اسی پورا جانور ہی اپنا الگ کر لیا تاکہ کسی ہور تو منگنا ہی نہ پڑے, ہے جی. تو یہ کبھی ایسا مطالبہ نہ کریں جس مطالبے سے دوسرے کا دل دکھے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی لے جاؤ, اس نے یہ جھگڑا پایا تو پھر جناب آدم تارک ہو رہی تھی اپنے کپڑے تو باہر جائیں گے, اور میں جو کیا کہتا پھر مندے نہیں ہو. یہ مسئلے ہیں, ان مسئلوں کو سمجھو. جتنے سات حصے قربانی میں حصے دار شریک ہیں برابر برابر, ہر چیز کوئی چیز ایسی دیکھو محسوس کرو کہ سب کی نظریں اس پر ہیں, سات ٹکڑے کر دو اس کے, کچھ نہیں ہوتا. سات ٹکڑے کر کے ساتوں میں برابر کا تقسیم کر دو. کلیجی ہے برابر کی تقسیم کر دو, دل ہے برابر کا تقسیم کر دو, یہاں تک کہ اب پائے ہیں پیر پہ ہندے ہی چاہ رہے ہیں, پانچ پہ باندھ نہیں سکتے. شاید پانچ پاؤں والی اگر ہو تو اس کی قربانی بھی نہ لگے, چار ہی ہوتی. تو ان کو بھی ایسے کرو, باقاعدہ ان کے ٹکڑے بناؤ,
تین تین ٹکڑے بنا کر ہر چیز کے ٹکڑے بنا کر برابر کا تقسیم کر دو, اور تقسیم کے بعد ہر ساتھی اپنا حصہ دے جائے, کہو کمی بیشی اللہ معاف کرے میرے دل میں کچھ نہیں. یہ ضرور کرنا کہیں سارے کا سارا وہ ثواب, وہ قربانی, وہ تقویٰ جو بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے پہنچنا ہے, لڑ جھگڑ کر اس قربانی کو وہیں نہ قید کر دینا. بدنیتی آئی, لڑائی جھگڑا آیا, گندا ہو تو مینوں نہیں دینا چھری, میرے کو چھری کون ہے, چھری دے کے حصہ لے رہے ہیں. اس لیے بھائی جان اس چیز کا خیال رکھنا, یقیناً یہ باتیں آپ کو اوپری اوپری محسوس ہوتی ہوں گی, لیکن جب آپ ابھی جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. اور علماء دین کو یہی باتیں اس موقع پر بتلانی چاہیے. واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برکت کے لیے بیان کیا جاتا ہے, ورنہ اگر واقعہ میں بیان کروں تو کوئی بچہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے آگے میں بیان کر سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ اتنی مرتبہ سنا ہے. لیکن مسائل کو سمجھیں, اور ساری باتوں کے آخر میں بات, جو آدمی قصاب ہے کام کرنے والا ہے اس سے مزدوری پہلے طے کرنی ہے. گوشت قربانی کا قصاب کو مزدوری میں نہیں دے سکتے آپ کہ ٹھیک ہے جناب تھی سادہ میلہ ذبح کر دو اور کوئی مزدوری اگر ٹنگ لا جائے, مزدوری اگر چل تو کھال نہیں لا جائے. کسی قصاب کو مزدوری میں نہ کھال دے سکتے ہیں نہ گوشت دے سکتے ہیں. جو مزدوری اس کے ساتھ طے کریں اسے قربانی سے الگ دیں, پھر چاہے سارا پکڑے اس کے حوالے کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن قصاب کی مزدوری قربانی سے الگ ہونی چاہیے. آخری مسئلہ سن لیں, تو اب رہ گیا گوشت تو چلا گیا حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک چیز پھر پڑی رہ گئی جسے کہتے ہیں قربانی کی کھال, جس کے لیے آپ نے بڑے پوسٹر, بڑے اشتہار, بڑے بینر پڑے ہوں گے, قربانی کی کھال فلاں کی, قربانی کی کھال فلاں کی. ہم پر بھی اثر ہوئی ہے چار پانچ دن سے, ہر یونٹ تو کہتے ہیں پانچ باری کھالیں آپ نے لانا ضرور انشاءاللہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں کہتے نہ لیا تو میں یونٹ توڑ دینا. قربانی کی کھال یہ بھی مستحق ادارے کو جانی چاہیے. بعض لوگوں نے آج کے دور میں دکانیں کھول رکھی ہیں, کچھ دکانیں مدرسوں کے نام پر ہیں, کچھ دکانیں جہاد کے نام پر ہیں, کچھ دکانیں جماعتوں کے نام پر ہیں. ہر فیلڈ میں صحیح کام کرنے والے بھی موجود ہیں, ہر فیلڈ میں دکاندار بھی موجود ہیں, کسی کی نیت پر نہیں, لیکن ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. کچھ دکاندار خوش آئے ہیں جہادی تنظیموں میں, کچھ دکاندار خوش آئے ہیں مذہبی اور سیاسی تنظیموں میں, کچھ دکاندار خوش آئے ہیں دینی اداروں کے نام پر. دکانداروں سے بچو, اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ چلو. اداروں کی بات آئے, برملا کہتا ہوں احرار پارک میں عید کی نماز پڑھنے والوں, جامعہ محمودیہ کا آپ کے ذمے بہت بڑا ایک حصہ ہے, ایک حق ہے جامعہ محمودیہ کا. احرار پارک جامعہ محمودیہ کے لیے مختص ہونا چاہیے, اور جامعہ محمودیہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حق ہے آپ پر سپاہی صحابہ کا, ہے یا نہیں ہے؟ ادارہ جے کسی مدرسے نے دینی تو جامعہ محمودیہ نے دو, جے جماعت نے دینی تو پھر سپاہی صحابہ نے کھال دو. سپاہی صحابہ کے بارے میں آپ کوئی نہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, 350 اسیر اس وقت بھی جیلوں میں ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر عید کر رہی ہے. افسوس کہ آج بھی وہ کال کوٹری میں اکیلے اکیلے بند ہیں, آج بھی انہیں مل کر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں. مجھے افسوس ہے اس بات پر, 4 مہینے ہو گئے فوجی حکومت کو, نواز شریف کو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے, کوئی پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے نئے حکمرانوں کی. خدا کے لیے اگر سابقہ حکمرانوں کو غلط سمجھتے ہو, جس طرح بہت جیل میں گئے ہیں ان کی پالیسیوں کو بھی کسی کالے کنویں میں ڈالا ہو. جو ظلم کے راج ان کے دور میں تھا, اگر اسی ظلم کا راج تمہارے دور رہے گا پھر مجھے بتلاؤ تم میں اور ان میں فرق کیا. جو نواز شریف جیل جاتا ہے, نواز شریف کی پالیسیاں بھی جیل میں ہونے چاہیے. اس ظالموں نے جس طرح کال کوٹریوں میں ہمارے ساتھی بند کیے, ملاقاتوں پر پابندی لگائی, آج تک ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے, اور عید کے دن بھی سپاہی صحابہ کے 350 کارکن جیلوں میں اکیلے اکیلے بند ہیں. یہ انصاف نہیں ہے اسی سٹیٹس کو کہ اسی حالت کو باقی رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی ظلم کو پسند کر رہے ہیں, اسی ظلم کی تائید کر رہے ہیں جس ظلم کی بنیاد نواز شریف شہباز شریف نے رکھی. اگر ظالموں کی پالیسیوں کی تائید کرو گے تو مجھے بتلاؤ پھر تاریخ میں تمہارا نام کیا ہوگا. اور پھر دوسری بات, سپاہی صحابہ کے 1000 نوجوان شہید ہو چکے ہیں. سپاہی صحابہ نہ اپنے شہیدوں کے وارثوں کو بھولتی ہے, نہ ان کے خون کو بھولتی ہے, نہ اسیروں کی اسارت کو فراموش کرتی ہے. یہ اسیروں کی رہائی کے لیے, شہیدوں کے ورثاء کے تعاون کے لیے جتنی جدوجہد ہوتی ہے, الحمدللہ سپاہی صحابہ بلتا ٹرسٹ اس میں سے باضابطہ ہر مہینے ہر دن پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, اور یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے اس فنڈ کے ذریعے سے جو فنڈ آپ حضرات کی طرف سے چرمے کو بدی اور زکات کی شکل میں ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع کرا جاتا ہے. دو چیزوں کو یاد رکھیں, سپاہ صحابہ کو یاد رکھیں, جامع محمودیہ کو یاد رکھیں. اگر آپ نے کھال گھر میں رکھنا ہے رکھیے, سکھائیے, جان ماز بڑھائیے, اوپر نماز پڑھیے, یہ جائز ہے, یہ دن میں رکھ سکتے ہیں. باقی کہ دھیا دھیانیاں کا ہاتھ اور دھیا بچاریاں بہن بچاریاں سارا سال یاد نہیں آؤں گیا, یہ کھل کے انہوں نے ترخوا ہے. دیا دیاڑیاں سونے دے کنگن بنوا کے دیو, انہوں نے جناب پازیبا دے چاندی سونے دے کوئی ہار کروا کے دیو, انہوں بچاریاں کھل دینی ہے جس کا پتہ ہی نہیں بھی شام تک ٹھیک بھی رہنی ہے یا خراب ہو جانی ہے. اس طرح مت لکھاؤ, اور اس طرح بھی نہیں کہ کھال جناب آپ دے رہے ہیں ایسے ہی کسی شخص کو کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کھال کو مستحق تک پہنچانا بھی قربانی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, اپنی رضا کے لیے قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ ہمیں اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. نماز کے لیے تیاری کریں, نماز کا طریقہ کار آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں, ویسے زیادہ دیر نہیں ہوئی, صرف دو مہینے دس دن ہی ہوئے ہیں. دو رکعت نماز عید الاضحیٰ, سات واجب چھ زائد چھ تکبیروں کے, تین تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں, تین دوسری میں. پہلی رکعت میں سنا پڑھنے کے بعد آج جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے, تین تکبیریں ہوں گی, دو تکبیروں پہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, تیسری تکبیر پہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ, پھر دوسری سورت کے بعد تین تکبیریں ہوں گی, تین تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے, سلام کے بعد خطبہ ہوگا. مختصر سا طریقہ یہ ہے, سمجھ لیا ہے تو فائدہ ہوگا, ورنہ نقل مار دے ہوگے. تو نقل مارنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو طریقہ پھر سمجھ لو. پہلی رکعت میں سنا سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اتنا جب پڑھ لیں گے, تین تکبیریں ہوں گی, ہاتھ کانوں تک تینوں مرتبہ اٹھانے ہیں, دو تکبیروں میں چھوڑ دینے ہیں, تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. دوسری رکعت میں تین تکبیریں ہوں گی, سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے تین تکبیروں پہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے, چوتھی تکبیر پہ رکوع میں چلے جانا ہے. بس اتنا سا کام ہے, آپ یہ بات سمجھ لیں گے انشاءاللہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہو جائے گی. صفحہ